اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین اس پروگرام میں ہم ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج قرآن مجید کی ایک اور سورہ یعنی سورہ طور کی ہم انشاءاللہ تفسیر اور اس کا تعارف پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين.
بنام خدا رحمان و رحیم. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی ایک کشادہ ورق میں اور بیت معمور آباد گھر کی اور بلند چھت کی اور مجزن سمندر کی. آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے. پس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے.
ناظرین سورہ طور کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم سب نے سنا اور الحمدللہ پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال ہونے کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج قرآن مجید کے ایک اور سورہ یعنی سورہ طور کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ناظرین آپ کی لائیو کالز کا بھی ہمیں انتظار رہے گا اور ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جن سے آج ہم سورہ طور کے تعارف پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو.
شکریہ.
اور الحمدللہ آپ علماء کرام کے تعاون سے اور آپ کے حضور کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے سورہ طور کا تعارف جو ہے وہ آج پیش کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اجمالی اور ایک مختصر تعارف سورہ طور کا پیش کر دیا جائے ناظرین کی خدمت میں اور وہ اس طریقے سے کہ اس کے اندر جو موضوعات ہیں پروردگار عالم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے اور جن مضامین پہ پروردگار نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے گفتگو کی ہے وہ کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں اسی طرح آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام.
جہاں تک اس سورہ کے تعارف کا تعلق ہے تو یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے کہ جنہیں مکی کہا جاتا ہے اور یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 75واں سورہ ہے اور موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید میں سوروں کی اس کے اعتبار سے یہ 52واں سورہ ہے. یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے طور یعنی پہاڑ کے معنی میں ہے اور پہلی آیت سے لیا گیا ہے یہ نام اور یہاں پہ وہ پہاڑ مراد ہے کہ جو جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے اور جہاں پہ آپ پر وحی الہی نازل ہوتی تھی. اس سورہ کا جو اصلی ہدف اور مقصد ہے وہ ان لوگوں کو ڈرانا ہے, ان لوگوں کو انذار کرنا ہے کہ جو قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. لہذا اس میں ان کو خاص طور سے ڈرایا گیا ہے قیامت کے عذاب سے. جہاں تک اس سورے کے جو مطالب ہیں ان کا تعلق ہے یا جو چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں، تو جب ہم اس کو ایک اس کی جب تقسیم بندی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ مطالب وہ ہیں کہ جو عقائد اور اعتقادات سے متعلق ہیں، جیسے مثال کے طور پر توحید کے بعض واضح اور روشن دلائل کی طرف اشارہ ہے عقائد کے لحاظ سے، اسی طرح سے قیامت کے سلسلے کا بیان ہے، اور قیامت میں جو چھٹلانے والے لوگ ہیں، جو مکذبین ہیں، جو ان پہ عذاب ہوگا، اس کا تذکرہ اس میں پروردگار نے کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بے بنیاد اور کیا کہتے ہیں غیر اساسی جو عقائد تھے ان کے مشرقین کے، جو اس کی بنیاد پہ جو غلط تہمتیں لگاتے تھے حضور پر یا اسلام کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ باتیں وہ ہیں جو اخلاقیات سے متعلق ہیں، جس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور استقامت سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے ہر مرحلے پر، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کیجیے. اعتقادات اور اخلاقیات کے علاوہ جو چیزیں پروردگار اس میں بیان کی ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جنت میں جو پرہیزگار لوگوں کو اللہ نعمتیں عطا کرے گا ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے جھٹلانے والے ہیں ان پہ جو عذاب ہوگا، ان کو جس طرح سے جہنم میں لے جایا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا ہے پروردگار نے. اسی طرح سے قیامت کے بعض خصوصیات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا حادثات رونما ہوں گے، بعض حادثات کی طرف اس میں پروردگار نے اشارہ کیا. اس کے علاوہ اس میں یہ بیان ہے کہ قیامت میں جو مومنین کے اولاد ہوں گی، جو ان کے بچے ہوں گے، وہ بھی انہیں کے ساتھ جو ہے وہ بہشت میں ان کے ساتھ پروردگار جو ملحق کرے گا. اسی طرح سے جو کفار مشرقین کے جو ملحدانہ عقائد تھے ان پر ان کی تنقید کی گئی ہے اس سورے میں.
یعنی وہ بچے ہوں گے یقیناً جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے،
اللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ اگر گفتگو میں بات آئی تو اس کی تفصیل اس کی بیان کروں گا.
کیونکہ فرض کیجیے کہ جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور اپنے کسی عقیدے کا یا دین کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی ہو سکتا ہے کیفیت الگ ہو.
جی تو میں اس کو انشاءاللہ گفتگو میں اس کو بیان کروں گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ جو جھٹلانے والے ہیں قرآن کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ قرآن جیسا کلام لے کے آئیں. ظاہر سی بات ہے یہ سب پر واضح ہے دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر کہ قرآن جو ہے وہ تقریباً 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، قرآن کے بارے میں کسی طرح کی اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس کا تم جواب لے کے. مگر آج تک جو ہے وہ کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا ہے جو اس کے معجزہ ہونے کی اور جس کے حقانیت کی بہترین دلیل ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اس کے بعد جو آخر میں جو پروردگار نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صبر و استقامت کی دعوت دی ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا خاص طور سے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ظلم اور ظالم کے ساتھ جو سلوک ہوگا قیامت میں اس کو بہت ہی شدت سے بیان کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آج جو ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنے ظاہری قدرت کی بنا پر یا اس دنیاوی اور وقتی قدرت کی بنا پر جس کے اوپر جہاں پہ چاہیں ظلم کر لیں، مگر جیسا کہ نجیب البلاغہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو ہے وہ مظلوم کا دن ظالم کے اوپر جو ہے وہ ظالم کا دن جو مظلوم کے اوپر اس سے کہیں شدید ہوگا. ظاہر جب آج وہ اپنے دلخواہ طریقے سے ظلم کر رہا ہے، جبکہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض جگہوں پہ لوگ اپنے جائز مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ گولی سے دیا جا رہا ہے، ان کو شکنجے کے ذریعے دیا جا رہا ہے، ان کو قتل و غارت کے ذریعے دیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہوگا، وہاں پہ جو ظالم کا انجام ہوگا اس سے کہیں زیادہ دردناک ہوگا،
کہیں زیادہ شدید ہوگا.
جی جی
اور بہت سخت گزرے گا ان پر. اور یہ پروردگار عالم کی ایک سنت ہے کہ وہ ظالموں کو تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چھوٹ دے دے، اور اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہے بہت برا ہے اور انتہائی دردناک عذاب ہے.
جی جیسے کہ آپ نے چھوٹ کی بات کی، یہ اللہ کی ایک سنت ہے، امحال ہے، یعنی وہ مہلت دیتا ہے جو ظالم لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، مشرقین ہیں، جو کفار ہیں، کہ ان کو مہلت دیتا ہے پروردگار. یہ پروردگار ایک سنت ہے، لیکن جو ایک دن وہ آتا ہے جو اپنی رسی کو جو کھینچتا ہے. اور پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی صدام نے کم ظلم نہیں کیا انسانوں کے اوپر, لاکھوں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا, لیکن اس کا انجام آخر میں کیا ہوا؟ یہ دنیا میں اس کا انجام, جو آخرت میں ہونا ہے وہ تو وہاں پہ دیکھا جائے گا. اسی طرح سے دوسرے جو ظالم آج جو ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوگا. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اندھیر ہے, اندھیر نہیں ہے.
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اگر سے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کو رہنے دیا جائے اور ہم اپنے ترتیب وار پروگرام کے تحت چلیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں. تو سوال یہ ہے کہ میں نے اس سورے کی فضیلت کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے, یعنی تلاوت کی فضیلت اور دیگر جو اس کے فضائل ہیں سورے کے, اگر روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں یا حدیث پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں ہے تو آپ وہ بیان کر دیجیے.
دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کسی سورہ کا آغاز ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے, تاکہ جو محترم ناظرین ہیں ان کو معلوم ہو سکے کہ اس سورہ کی قدر و عظمت کیا ہے. خاص طور سے جو معصوم زبانوں نے جو بیان کیا ہے, ویسے ظاہر سے ہر سورہ, ہر کلام اللہ کا ہے, ہر آیت اللہ کی, اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے, لیکن ہر سورہ کا ایک خاص مقصد ہے, ایک خاص اس کی فضیلت ہے جس کی طرف جو ہے وہ معصومین نے اشارہ کیا ہے. جیسا کہ خود اس سورہ طور کے بارے میں ملتا ہے, ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کے, یعنی سورہ طور کی تلاوت کرے گا, پروردگار عالم اس کو جہنم کے عذاب سے امن میں رکھے گا اور اس کو جنت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا.
سبحان اللہ.
وینعمہ فی الجنہ, اور ہر طرح کی نعمت سے اس کو جو ہے اس میں نوازے گا. اسی طرح سے آپ کے فرزند یعنی باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, کہ جو ایک عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ہیں اور جو جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی اپنے مشہور صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو, تم ان سے ملنا میرے بیٹے محمد باقر سے, ان کو میرا سلام کہنا, تو ملتا ہے کہ انہوں نے اتنی زندگی گزاری اور جب ملے تو ان کو ان تک سلام پہنچا. بہت سی بات اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا فرزند, کہ جسے امام محمد باقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کہ جو اہل بیت میں سے ہیں آپ کے, اس کی کتنی قدر و عظمت ہوگی. اسی لیے ملتا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ, ان کا یہ قول مشہور ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان, کہ اگر میں دو سال ان کی خدمت میں علم حاصل نہ کرتا.
امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت,
یعنی ان کے فرزند کے بارے میں ہے, دونوں کے شاگرد تھے وہ, ان کے بھی شاگرد تھے, ان کے بیٹے کے بھی شاگرد تھے, تو ان لوگوں کے بارے میں کہا اگر میں ان کی خدمت میں جو ہے وہ نہ ہوتا دو سال تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. تو یہ انہوں نے ان سے قصبے فیض کیا.
قبلہ اس نقطے سے اگرچہ ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں, لیکن بہت اختصار کے ساتھ اگر آپ نے جو بیان کیا اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو در اہل بیت سے ہٹ جائے وہ ہلاک ہو سکتا ہے اور ہلاک ہو جائے گا. یعنی قرآن کافی نہیں ہے, اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, یعنی قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنا ضروری ہے, اور جس نے ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا تو وہ جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے.
ظاہر سی بات ہے یہ مشہور حدیث آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ یعنی قرآن اہل بیت سے تمسک ہی جو ہے وہ انسان کی اور مسلمانوں کی نجات کا باعث, وقت نہیں ہونا مختلف احادیث ہیں اس کے سلسلے میں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو یعنی اتنے عظیم شخص
محمد باقر علیہ
السلام, آپ کی جو حدیث ہے آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الطور, جو شخص سورۃ الطور کی تلاوت کرے گا پروردگار اسے دے گا یعنی عطا کرے گا خیر الدنیا والآخرہ, ان دنیا جو خیر اور نیکیاں ہیں اس کو عطا کرے گا اور آخرت میں جو خیر اور نیکیاں اس کو عطا کرے گا. یعنی امام ہی بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن سے اگر کوئی متمسک ہو جائے, یعنی ہمارے جو جد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, در حقیقت ہم بھی انہی کی سیرت کو, ان کی سنت کو بیان کرنے والے, قرآن کو اگر کوئی واقعی صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں عملی کرے تو یہ قرآن نہ صرف آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ خیرت دنیا والا آخرت, ان دنیا میں بھی اس کو اس کی سعادت کا باعث ہے, اس کے خیر کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اس کی خیر کا باعث ہے. اور اس لیے قرآن اسی لیے آیا ہے, اسلام اسی لیے آیا ہے تاکہ وہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو جینے کا سلیقہ سکھائے, اور اس کے نتیجے میں اسے جو ہے وہ آخرت کی سعادت جو ہے وہ اس سے وہ ہمکنار ہو سکے,
نصیب ہو سکے. قبلہ حسنی صاحب, اب قرآن و اہل بیت واقعاً دو ایسی ہستیاں ہیں, دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اور کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جب ہم قرآن کی فضیلت یا قرآن کے کسی سورے کی فضیلت امام معصوم کے ذریعے اور ان کی زبان مبارک سے سنتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے ابھی ایک روایت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمائی اس سورے کی فضیلت کے حوالے سے, اور دوسری حدیث ان کے چھٹے جانشین امام پانچویں جانشین جی امام جی محمد باقر علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس سورے کی فضیلت کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی. بہت خوبصورت لگتا ہے. یقیناً ہم قرآن کے جتنے بھی فضائل بیان کر دیں, ہم جو کچھ بیان کر دیں, وہ ظاہر ہے ہمارا علم چونکہ ناقص ہے, ہمارا علم محدود ہے, وہ اس کی حقانیت کو اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. کسی حد تک ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن محدود پیمانے پر.
جی یقیناً ایسا ہی ہے. میں یہاں پہ اس بات کا اشارہ کروں, دیکھیں یہ جو اہل بیت علیہم السلام جن کی اتنی تاکید حضور نے فرمائی ہے اور خود قرآن نے بھی ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے, اس سب کا وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقت میں یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس صحیح معنوں میں قرآن کا علم ہے, حقیقت قرآن کا, حقیقت میں یہ عالم قرآن ہے, یہ مفسر قرآن. اس لیے ملتا ہے متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ مختلف حکومتوں میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا, جب بھی کسی آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تو ان کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک اس کا وارث چھوڑ گئے تھے جو اس کا مفسر تھا, جو اس کا مبین تھا, کیونکہ قرآن کے ساتھ ایک اس کا مبین ضروری ہے. اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو حضور کے آنے کی ضرورت نہیں تھی, اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجا جاتا, اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کتاب کے ساتھ مولے میں کتاب ہونا ضروری ہے, اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے یہ مولے میں کتاب ہے.
پیغمبر کے بعد مولے میں کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت کی ذات.
جی ان کو پتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے, یہ کون سی آیت جو ہے وہ کہاں پہ اس کی کیا تفسیر ہے, اس کے صحیح معنی کیا ہیں. اور اسی لیے جو ہے جب انسان قرآن اور ان کے دامن سے تمسک اختیار کرتا ہے تب صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کو نجات حاصل ہوتی ہے. اس لیے حضور کی وہ مشہور حدیث ہے اور وہ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح جیسی ہے جو اس پہ سوار ہو
مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح
وہ نجات پا گیا
بالکل,
اور جو جس نے ان سے انحراف اختیار کیا اس کو ترک کیا وہ غرق ہو گیا. تو اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں وہی قرآن مجید کی تعلیمات کے سائے میں.
قبلہ یہاں پہ ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس سورے کے مزید جو موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ طور کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان گرامی ہیں جناب سید عباس مہدی حسنی صاحب.
سورہ طور. طور وہ کوہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت لے کر لوٹے ہیں. کوہ طور کی مناسبت سے ممکن ہے کہ باریک چمڑے پر لکھی گئی کتاب سے مراد توریت ہو. احادیث کے مطابق بیت معمور اس گھر کو کہتے ہیں جو کعبے کے اوپر آسمانوں میں بنا ہوا ہے اور فرشتوں کی جائے عبادت ہے. خانہ کعبہ بھی روئے زمین کا پہلا بیت معمور یعنی بنایا گیا گھر ہے. آیت نمبر 5 میں اونچی چھت سے مراد آسمان ہے, یعنی اس ذات نے ان چیزوں کو عبث نہیں بنایا, اس نے جس مقصد کے لیے ان کو خلق کیا ہے اس کے تحت قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے اور سرکشوں کے لیے عذاب بھی لازمی ہے. آیت نمبر 6 میں کلمہ مزدور کے دوسرے معنی آگ کے ہیں, یعنی آگ اور بھاپ میں تبدیل ہونے والے سمندر کی قسم. شاید یہی معنی قرینے سیاق ہیں. چنانچہ روایات میں آیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے ایک یہودی سے پوچھا تمہاری کتاب میں آگ کی جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا سمندر. آپ نے فرمایا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے, ہماری کتاب میں بھی ہے والبحر المسجور. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا قسم ہے آتشین سمندر کی. موجودہ آسمان و زمین اور موجودہ نظام کائنات ایک مرتبہ درہم برہم ہو جائے گا, اس کی جگہ اللہ تعالی ایک اور کائنات اور نظام کو ترتیب دے گا. خوزن یعنی انبیاء کی دعوت کے مضمرات میں غور کرنے کے بجائے بےہودہ باتوں میں لگے رہتے ہو. سب اس وقت نتیجہ خیز ہوتا ہے کہ جب کسی بہتر انجام کے لیے اختیار کیا جائے. جہنمی جب اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے تو اس صبر کا کوئی انجام نہیں ہوتا. والدین کے احسانات صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں، قیامت کے دن بھی وہ اپنی نیک اولاد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے، جب والدین کو جنت جانے کی اجازت مل جائے گی اور اولاد کو نہیں، اور اولاد والدین کے درجے پر فائز نہ ہو بلکہ ان سے کم درجے کی مومن ہو، لیکن والدین کی خواہش پر اسے بھی والدین کے درجے میں لایا جائے گا اور والدین کے درجات میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 8 اور سورہ رات کی آیت نمبر 23 سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین کم درجے کے ہیں تو ان کو اولاد کے درجے پر لایا جائے گا، دائمی جنتوں میں خود بھی داخل ہو جائیں گے اور ان باپ داداؤں بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے مگر اس کے درجے کے نہیں ہوں گے، یعنی یہ لوگ نیک ہوں گے مگر اس کے درجے کے نہیں ہوں گے لیکن اس کی خواہش پر اس کے درجے پر لائے جائیں گے۔
ناظرین، پیام رحمان پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ۔ حسنی صاحب، جیسا کہ اس سورہ کا تعارف بھی ہو گیا اور الحمدللہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آپ نے بیان فرمائی وہ بھی ناظرین نے سن لی، ایک اہم موضوع جو بالکل اس سورہ کے شروع سے ہمیں نظر آتا ہے، پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں، سب سے پہلے طور کی قسم کھائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، طور کی قسم کھائی ہے، کتاب مستور کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں، قسموں کے ذریعے پروردگار کس بات کو سمجھانا چاہتا ہے، کس چیز کی تاکید کرنا چاہتا ہے؟
جی دیکھیں، اس سے پہلے جو سورہ تھا اس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی
سورہ زاریات،
زاریات اس میں بھی متعدد قسمیں جو ہے وہ پروردگار نے سورہ کے شروع میں کھائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کسی اہم مطلب کو بیان کرنا ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی میں جو ہے مختلف چیزوں کی پروردگار نے قسم کھائی، پہلے مثلا طور کی قسم، یعنی کوہ طور کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے یہ طور کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی تقدس پایا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اہمیت، اس کی عظمت ہوتی ہے، فضیلت۔ اس لیے ملتا ہے کہ کوہ طور جو ہے ایک بازم پہاڑ تھا، بابرکت پہاڑ تھا اور ایک مقدس پہاڑ تھا، اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب خطاب کیا تو کہا کہ انکا بالواد المقدس طوا، کہ آپ اس وقت جو ہے وہ طوا نام کے ایک مقدس وادی میں، جو اسی پہاڑ کے دامن میں تھے، تو ایک مقدس جگہ تھی، طور کی قسم کھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم پروردگار نے کھائی، جس سے کہتے ہیں کہ مراد جو ہے وہ توریت ہے یا عام آزمانی کتاب، بعض نے قرآن مجید تھی مراد لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قسم کھائی ہے پروردگار نے، بیت معمور کی قسم کھائی ہے، یا پھر جو ہے وہ قسم کھائی ہے شعلے سے بھڑکتے ہوئے دریا کی قسم کھائی ہے۔ ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا اس عذاب۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں ان چند ابتدائی آیات کی آیت نمبر 7 تک کی تلاوت کر دوں جن میں ان قسموں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربک لواقع۔
تو وہی کہ اس میں جو ہے وہ توری قسم کھائی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ
کتاب مسطور ہے،
توری قسم کھائی ہے، یا جو ہے وہ بلند چھت کی قسم کھائی ہے جس کے مراد آسمان ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے، یا جو ہے وہ بیت معمور کی قسم کھائی، بیت معمور سے مراد وہ گھر ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پہ واقع ہے، کہ جو ایک مقدس گھر ہے اور جو ملائکہ کی جو ہے وہ زیارت گاہ ہے، جسے کہا جاتا ہے ملائکہ کی جو ہے وہ زیارت گاہ ہے۔
اس کے بعد ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ،
مرفوع اور آسمان، سقف مرفوع یعنی وہ بلند چھت، جس سے مراد یہاں آسمان، آسمان کی قسم کھائی۔ تو یہ جو متعدد،
اس کے بعد ہے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ،
یعنی آگ اور شعلے سے بھرے ہوئے دریا کی قسم۔ تو یہ سب قسمیں پروردگار اس لیے کھا رہا ہے کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ پروردگار کی جو قادر ہے آسمان کے قائم کرنے کے اوپر، اس دریا کے جو ہے وہ جاری کرنے کے اوپر، یا جو کتاب نازل کرنے کے اوپر، یعنی کائنات کے اوپر جو قدرت رکھتا ہے، وہی پروردگار اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ قیامت میں عذاب, وہ کیا کہتے ہیں کہ عذاب نازل کرے,
اور ان عذاب ربک لواقع,
لواقع, اور قیامت جو ہے برپا ہو. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قیامت کیا ہے؟ اسی نظام کے بگڑ جانے کا نام قیامت ہے. آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا, اور پہاڑ جو ہے
ریزہ ہو جائے گا.
جی, ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اور پہاڑ مطلب اس کے دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ دریا جو ہے وہ اس میں تبدیل ہوگی کہ وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا. تو اسی تبدیلی کا نام قیامت ہے. تو یہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کفار و مشرکین کو, جو مکذبین ہیں, جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کو, کہ جب تم یہ کائنات کو دیکھ رہے ہو, وہ پروردگار کو جو اس کے بنانے پہ قدرت رکھتا ہے, تو اس کے بگاڑنے پہ قدرت رکھتا ہے. جو اس کو بگاڑ دے گا تو اسی کا نام جو ہے وہ قیامت ہے. اور پروردگار اس کے ذریعے جو ہے اس بات پہ تاکید کرنا چاہتا ہے اور متوجہ کرنا چاہتا ہے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو, کہ دیکھو قیامت کے سلسلے میں جو تم عقیدہ رکھتے ہو, اس عقیدے کے سلسلے میں غور و فکر کرو. اور غور و فکر اسی وقت ممکن ہے جب تم کائنات کے سلسلے میں غور و فکر کرو گے, جب اللہ کے مخلوقات کے سلسلے میں غور و فکر کرو گے, جب اللہ کی قدرت کے سلسلے میں, جب تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا, تب تمہیں جو خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ ان سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے, وہی پروردگار جو ہے وہ قیامت کے لانے پہ بھی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے.
یقیناً قبلہ, یہ قسموں کے حوالے سے آپ نے الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی کہ پروردگار کا مقصد قسمیں کھانے سے کیا ہے, اور آج بھی اس کا ذکر آ گیا. یہاں پہ ایک اہم تذکرہ جو آپ نے کیا ہے مکذبین کے حوالے سے, آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بها تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. یہاں پہ ذکر آیا ہے مکذبین کا. تو سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مکذبین کی حالت کو پروردگار جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, تو ان کی حالت کیا ہوگی؟
جی دیکھیں, اس میں جو پروردگار نے مکذبین کا تذکرہ کیا, جیسے کہ آپ نے آیت مختلف آیتوں کی تلاوت کی, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ, اس کا مطلب بیان کروں, تاکہ اس سے واضح ہو سکے کہ ان کی کیفیت اس دن کیا ہوگی, اور مختلف آیتیں بھی ہیں جو ان کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں. سب سے پہلے پروردگار یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ وائے ہو اور عذاب ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جو قیامت کے دن کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں, اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو مہملات میں کھیل تماشا کر رہے ہیں, اور قیامت کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ لوگ جو ان کو وہاں کے اوپر جو ہے وہ بلایا جائے گا, تو ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا, اور جو ہے وہ جب اس میں ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا, ان کو ڈھکیلا جائے گا. پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ جزا ہے کہ جو ان کے عمل کی بنیاد پہ ان کو دی جائے گی. تو یہ اس میں پروردگار جو ہے وہ اسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ انہیں کس طرح سے جو ہے وہ جب وہاں پہ حاضر ہوں گے قیامت میں, تو جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ ہے کہ ان کو اس میں جہنم میں ڈھکیلنے کی کیفیت ہے, یعنی بہت ہی ذلیلانہ طریقے سے, بہت ہی جسے کہہ لیا جائے کہ بے عزتی کے ساتھ جو ہے
ان کی انتہائی تذلیل کی جائے گی وہاں پہ, ان کی توہین ہوگی وہاں پہ, اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا.
چونکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو جزا ان کو ملے گی وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا ہوگی, اور یہاں کے اوپر انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے, جو ظلم کیا ہوگا, اس کی جزا ہوگی, جو جھٹلایا اس کی سزا کی شکل میں اس کو ملے گا. اچھا, یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ اس میں ڈھکیلا جائے گا جہنم میں. اس وقت مختلف سوریں اس میں اصل ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو جہنمی سلسلے میں مقدمے سے ان کو پکڑ لو, اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ انہیں غلو زنجیر پہنا دو, پہنانے کے بعد انہیں جہنم میں ڈال دو. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جہنمی لوگوں کے بارے میں کہ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا, کہ جب ہم مجرمین کو, یہ جو جرم کرنے والے ہیں, جو گناہ کرنے والے ہیں, جو تکذیب کرنے والے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم جہنم میں لے جائیں گے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جس طرح سے پیاسے اونٹوں کو لے جایا جاتا ہے, اس کیفیت کے ساتھ ان کو جہنم میں لے جائے گا. دوسری جگہ کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جہنم کے وسط میں ڈھکیل دو, جہنم کے جو درمیانی جو حصہ ہے اس میں ان کو ڈھکیل. تو خلاصہ کلام یہ کہ یعنی یہاں جو کیفیت پروردگار بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ ان کے صورتحال یہ ہوگی کہ بہت ہی جیسے میں نے کہا بہت ہی ذلیل طریقے, یعنی ایک بار یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جہنم میں ڈال دو, لیکن بارے یہ بہت ذلیل کر کے جو ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ سب اسی لیے تاکہ جو ہے وہ مکذبین جو ہے وہ غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں کہ کیا انجام ان کا وہاں کے اوپر ہونے والا ہے.
قبلہ یہ تو مکذبین کا ذکر تھا, اس کے فوراً بعد پروردگار عالم نے پرہیزگاروں کا ذکر کیا ہے کہ پرہیزگاروں کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم و وقاہم ربهم عذاب الجحیم کلو و شربو ہنی ام مما کنتم تعملون. تو یہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ متقین جو ہے وہ جنات میں ہوں گے, جنتوں میں ہوں گے اور ناز و نعم میں زندگی گزار رہے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر مزید آگے فاکہین بما آتاہم ربهم و وقاہم ربهم عذاب الجحیم کلو و شربو, انہیں حکم دیا جائے کھاؤ پیو جو ہے وہ جنت میں جو پروردگار نے نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ انہی کا نتیجہ ہے, ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم نے جنہیں دنیا میں انجام دیا تھا. تو یہ ذکر آ رہا ہے متقین کا. تو مکذبین کے بعد فوراً پروردگار نے متقین کا ذکر کیا ہے, پرہیزگاروں کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مقصد اور اس کا ہدف کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ کوئی پروردگار موازنہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور ہدف بھی ہے؟
دیکھیں اس سے پہلے جو آیتیں آپ نے پڑھی اس میں جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ مکذبین کا تذکرہ ہے اور ان کی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ جہنم میں لائے جائیں گے اور ان کی وہاں کے اوپر کیا کیفیت ہوگی. اس کے فوراً بعد جو پروردگار ذکر کرتا ہے متقین کا کہ متقین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نعمتوں کے درمیان رہیں گے اور کیا کہتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے جو ان کو عطا کیا جائے گا اس میں مسرور اور خوشحال ہوں گے, پروردگار جو ہے وہ ان کو عذاب سے امن میں رکھے گا. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا تم تمہارے لیے گوارا ہو, یہ تمہارا نتیجہ ہے اس عمل کا جو تم دنیا میں انجام دیا کرتے تھے. اچھا اس کے بعد اور بھی مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ یعنی صف کشیدہ جو وہ ہوں گے تخت ہوں گے اس پہ بیٹھے ہوں گے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے اور محفل انس ایک طرح کی جو دوستانہ ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں.
اور یہ جو نعمت جس کا ذکر کیا ہے پروردگار نے یہ تو سبھی جانتے ہیں مطلب وجناہم بحور عین,
جی حور عین سے ان کو بڑی اور سیاہ قسم کی جو بڑی آنکھوں والی جو حور ہوں گی ان کے ساتھ ان کا جوڑا قرار دیں گے, یعنی وہاں کے اوپر بہرحال ان کو ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ ملے گی. میں یہاں پہ پہلے عرض کروں اس کے بعد جو آپ کا وہ سوال ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ انما تجزون بما کنتم تعملون, یہ صرف تمہاری وہ جزا ہے جو جہنم ہے یہ تم عمل کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یعنی اور یہاں پہ کیا کہا, یہاں پہ کہا ہنی ان یعنی تمہیں گوارا ہو
بما کنتم تعملون
جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کی یہ تم کو اجر دیا جا رہا ہے. وہاں پہ کہا کہ صرف اتنی ہی جزا دی جائے گی کہ جتنے تم نے گناہ کیا ہے, یعنی اس سے دیکھیں اللہ کا انصاف دیکھیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ عدل و انصاف بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے لطف و کرم بھی ہے. وہ کس طرح سے کہ پروردگار کہتا ہے تمہیں گوارا ہو یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے عمل کی بنیاد پر ہے کہ جو نیک عمل تم انجام دیا کرتے تھے. تو میں مقایسہ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ کہا کہ صرف تمہارے جتنا عمل کیا تھا جتنے گناہ کیا تھا اس کی جزا ہے, یہاں پہ کہہ رہا نہیں تمہارے اس عمل کے علاوہ جو تم نے انجام دیا ہے اس کے جو ثواب اجر تھے اس کے علاوہ ہمارا لطف و کرم بھی شامل ہے.
یقیناً قبلہ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے جس میں ہم سورہ طور کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
ایوہ اللائم دعنی واستمع من وصف حالی, ايها النائم دعني واستمع من وصف حالي, ان مولاي علي المرتضى مولى الموالي. ايها النائم دعني واستمع من وصف حالي, ايها النائم دعني واستمع من وصف حالي, ان مولاي علي المصطفى مولى الموالي كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي
يا ذولي في غرامي خليني عنك وحالي
خليني عنك وحالي
يا ذولي في غرامي خليني عنك وحالي
خليني عنك وحالي
روح إلى من هو ناج واطرحني وضلالي
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 واطرحني وضلالي
إن حبي لوطي المصطفى عين الكمال
إن حبي
لوطي المصطفى عين الكمال
هو زادي
في معادي ومعادي في مآلي وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي وبه ختم مقالي وبه ختم مقالي.
ناظرین ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام پیام رحمان چل رہا ہے جس میں ہم سورہ طور کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ہیں قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب. حسنی صاحب, مکذبین کا ذکر ہوا اس سورہ کے اندر اور اس کے فوراً بعد آیت نمبر 17 سے اور بھی چند آیات ہیں تقریباً 5-6-20 تک. ہاں بالکل, تقریباً 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اس کے فوراً بعد متقین کا ذکر ہوا, تو یہ آپ موازنہ کر رہے تھے کہ پروردگار نے کیوں فوراً مکذبین کے بعد متقین کا ذکر کیا.
تو مکذبین کے میں نے عذاب کا تذکرہ کیا تھا, متقین کو جو نعمتیں اللہ عطا کرے گا مختلف قسم کے جس کا اس میں تذکرہ کیا ہے پروردگار نے, ان کا میں نے ذکر کیا. اب یہ مکذبین جو ہیں وہ جو جہنمی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ متقین کا ذکر کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ تو شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ دیکھیں قرآن مجید کی ایک تربیتی روش ہے مقایسے, موازنے اور کمپریزن کی, یعنی مقایسہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ برے لوگ ہیں, ان کی یہ صفات ہیں, ان کا انجام یہ ہونا ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, ان اچھے لوگوں کی صفات یہ ہیں اور ان کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں. یہ اس لیے تاکہ انسان کے لیے یعنی پروردگار اس روش کے ذریعے دونوں راستے جو ہے وہ واضح کر دینا چاہتا ہے, یہ اچھے لوگوں کا راستہ ہے, یہ ان کی روش ہے, اور یہ برے لوگوں کا راستہ ہے, یہ ان کا کردار ہے. اب تمہیں اختیار ہے کہ تم جو ہے وہ کس کے راستے پہ چل کے کہاں جانا چاہتے ہو. ظاہر سی بات, جو برے راستے پہ چلے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو برے لوگوں کا ہونا ہے. جو متقین کے راستے پہ چلے گا, جو متدین لوگوں کے راستے پہ چلے گا, ان کا انجام وہی ہونا ہے اور ان کو وہی اجر ملنا ہے جو متقی افراد کو, میں جس میں بعض نعمتوں اور کا ذکر میں نے کیا. تو یہ مقایسے کی روش ہے اس سے تاکہ دونوں راستے پروردگار جو ہے
واضح
ہو سکے.
اور پھر اما شاکرہ و اما کفورہ والی آیت بھی ہے کہ یہ دو راستے ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں, ان میں سے تم جو بھی اختیار کرنا چاہو اختیار کر لو. قبلہ آخری سوال, اور کیونکہ ٹائم بہت محدود ہے, مومنین کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ کہ مومنین کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی جنت کے اندر, تو یہ اس حوالے سے آپ میں چاہ رہا تھا کہ بیان کر دیں کہ ممکن ہے بعض لوگ مومنین کی اولاد ہیں لیکن خود جو ہے مومن نہیں ہے. حضرت نوح کے بیٹے کی مثال جو ہے وہ بہت بالکل واضح ہے, تو یہ شرائط کیا ہیں مومنین کی اولاد کا ان کے ساتھ جنت میں ہونے کے لیے؟
جی اگر آپ جو ہے مجھے بتا دیں کہ ٹائم کتنا ہے تو
مجھے نہیں معلوم, شاید 3 منٹ ہمارے پاس ہوں گے. جی
ٹھیک,
4 منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں جو ہے وہ میں نے اعوذ باللہ جو آیت کے لیے پڑھا ہے اس کا دیکھیں, آیت قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اسی سورہ کی اس کی 21 آیت ہے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان, وہ لوگ کی جو صاحب ایمان ہیں مومن ہیں اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا, ان کی پیروی کی. اس کا پروردگار اس میں کہتا ہے کہ الحقناہم بہم, کہ ہم ذریت کو انہی مومنین کے ساتھ ملحق کر دیں گے. اب ان کے جو یہ مومنین ہوں گے ان کے عمل میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں, یعنی ہم اپنے لطف و کرم سے اس میں اضافہ کر دیں. اب یہاں کے اوپر جو مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ مراد جو ان کی اولاد ہے یہ بالغ اولاد ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بالغ پر اتباع واجب ہے, بالغ پر جو تکلیف عائد ہوتی ہے کہ وہ اتباع کرے.
نابالغ بچوں کا ذکر نہیں ہے.
نہیں, نابالغ کے لیے وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مثلا نابالغ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے لیے متعدد روایات میں کہ ان کی کفالت جو ہے وہ بازی کی حضرت ابراہیم حضرت سارا کے ذمے ہے, اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان لوگوں کی کفالت قبول کر لیتی ہیں کہ جن کا کوئی اس سے پہلے رشتہ دار جو ہے وہ دنیا سے نہیں گیا ہوتا ہے, لیکن اگر گیا ہوتا ہے تو وہ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے وہاں کے اوپر, اور اگر بعد میں گر جاتا ہے مثلا اس بچے کے یا اس بچی کے تو جو ہے وہ یعنی بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے اس بچے کو اس کے حوالے.
لیکن یہاں پہ وہ افراد مراد ہیں کہ جو
بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگ مراد
اپنے, اپنے والدین مؤمن والدین کا اتباع
کرتے ہیں. اچھا ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے یعنی شرط یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد کی پیروی کی ہو ایمان کے ساتھ, یعنی جو ان کا مذہب تھا اس پہ باقی رہے ہوں, جو ان کا کردار تھا اس پہ باقی رہے ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے اوپر جب جائیں گے تو جانے کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ غالباً اصول کافی کی یہ روایت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب بہشت میں جائے گا تو پوچھے گا یا قیامت کے منظر میں جب داخل ہوگا میدان میں تو پوچھے گا کہ یعنی میری اولاد کہاں ہے, میری ازواج کہاں ہے, میرے والدین کہاں ہیں, ان کی خبر لے گا. اور ملتا ہے کہ جب بہشت میں دیکھے گا کہ یعنی اس کی اولاد نہیں ہے اس کے اور جو والدین نہیں تو ان کے بارے میں سوال کرے گا, خاص طور سے اپنے اولاد کے بارے میں سوال
ایک منٹ رہتا
تو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ ان کی اولاد اس منزل تک نہیں پہنچ سکی تھی, لہذا وہ نے تو پروردگار سے دعا کرے گا میں نے جو عمل کیا تھا اس میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے اولاد کی طرف سے بھی یعنی یا اپنے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے میں نے نیت کی, تو پروردگار حکم دے گا کہ ان کو ان کی اولاد جو ان کو بھی ملحق کیا جائے ان کے ساتھ اور ان کو بھی پہنچایا جائے ان کے درجے تک, اور یہ اللہ کے لطف و کرم سے ایسا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اولاد جو ہے ایمان پہ باقی ہو اور وہی راستہ اپنایا ہو کہ جو والدین نے اپنا.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب, بڑی نوازش آپ کی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے انتہائی انہماک کے ساتھ اپنا پروگرام دیکھا پیام رحمان. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے آپ ہمیں اور میرے معزز مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله.